قرض مانگے تو اس کو قرض دیا جائے. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر اضطراری حالت میں قرض مانگ رہا ہے, خود نخواستہ اس کو اچانک پریشانی آ گئی, اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا, ڈاکٹر 60,000 فیس مانگ رہے ہیں, اس کے پاس ہے نہیں, اگر نہیں دے گا تو بچے کی ٹانگ ضائع ہو گئی, یہ ایسی کوئی امتحان آ گیا تو فرمایا کہ پھر اس قرض کا دینا ضروری ہے. اور اگر عام ضرورت کے لیے مانگ رہا ہے تمہیں حسن سلوک میں کیا دے. اور تیسرا حق بتایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے, یہ پڑوسی کا حق ہے, حق بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے, اور اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے, جنازے میں شرکت کی جائے, اور اس کو اگر کوئی خوشی ہو تو خوشی میں اس کو غبار کی دی جائے, اس کے ساتھ دیا جائے, اور اس کو کوئی غم ہو تو اس سے تعزیت کی جائے, اس کے غم کو ہلکا کیا جائے. اور کہا آگے جگہ کہ اس کے راز کو راز رکھا جائے, اس کے راز کو فاش کر دیا. اور پڑوسی کون ہے؟ ایک پڑوسی وہ جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی, ایک پڑوسی وہ جو اسی کولے کوچے میں گلی میں اس محلے میں کہیں رہتا ہے, اور ایک پڑوسی وہ جس کو قرآن نے بتایا, تین قسم کے پڑوسی قرآن نے بتائے, تیسرا پڑوسی جو تھوڑی سی دیر کے لیے کہیں صاف ہو گیا. جیسے یہاں اس وقت ہر آدمی دوسرے کا پڑوسی ہے, بس کے اندر دوسرا پڑوسی ہے, ریل کے اندر, جہاز کے اندر, ان کے حقوق بتائے, حقوق کے کس پڑوسی کے کیا حق ہے, تو ہمیں علماء سے پوچھنا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا. خدا نخواستہ کہیں ٹرین کے اندر کسی پڑوسی کے حق تلفی کر دی, وہ تو اتر کے اپنی منزل پہ چلا گیا, بعد میں خیال آیا تو اب کیسے اس کا حق کو ادا کریں گے, وہ تو چلا گیا. اس لیے سفر سے پہلے علماء سے سفر کے مسائل پوچھ کے جائیں, سفر سے پہلے سفر کے مسائل علماء سے پوچھ کے جائیں. پورا ایک باب ہے سفر کے مسائل کا. ہم محتاج ہیں قدم قدم پہ علماء کے, محتاج سفر کے مسائل پوچھے جائیں. اب جہاز میں جا رہے ہیں, اب جہاز میں علماء سے پوچھیں کہ سامان زیادہ ہے تو کیا کریں. اگر وہ کھڑا ہوا جو کہتے ہیں اس کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے, زائد سامان چھوڑ رہا ہے, علماء سے پوچھے کہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے زائد سامان چھوڑنے کی, یہ سب چیزوں کی تفصیل علماء سے پوچھیں. کیونکہ ہمیں تبلیغ والوں کے سفر بہت پیش آتے ہیں, یاد ہم علماء سے سفر کے سارے مسائل پوچھے جائیں, سارے مسائل. ایک اللہ والے سفر میں جا رہے تھے, ریل میں جب جانے لگے تو اسٹیشن میں جا کے جہاں سامان تلتے وہاں چلے گئے, سامان کچھ ظاہر محسوس ہو رہا تھا تو سامان تلوانے تو ایک گارڈ جو ٹرین لے کے وہ آ گیا, اس نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جی فلاں شہر جا رہا ہوں. حضرت میں ٹرین لے کے جا رہا ہوں, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سامان لے چلیے سر. اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں تک جا رہے ہو؟ بس نے کہا میں سکھر تک جا رہا ہوں. لیکن مجھے تو لاہور جا رہے ہیں کہ وہاں جو گارڈ بیٹھے گا وہ میرے ہی دوست ہے, میں اس سے کہہ دوں گا, وہ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. انہوں نے کہا وہ کہاں تک جائیں گے؟ ان کے لاہور تک. تو انہوں نے کہا مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کہ آخرت میں. وہاں کون جواب دے گا؟ کیونکہ علم تھا مسائل کا کہ بھئی زائد سامان ہو تو اس کا زائد پیسے دینے چاہیے, یہ نہیں کہ اجتماعی سامان ہے, اجتماعی سامان ہے تو اجتماعی پیسے ادا کریں. تو ہر موقع پہ علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں گے, پوچھ پوچھ کے چلیں. راستے میں سفر میں کہیں پڑاؤ ڈال رہے ہیں, اس کے کیا مسائل ہیں, وہ علماء سے پوچھیں. رات میں سفر میں رات آ گئی, اب رات میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, کیا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو, یہ علماء سے پوچھیں. تو دین کی ہر بات کو پوچھ پوچھ کے چلیں. اور اللہ رب العزت جو ہمارے پیدا کرنے والے, ہمارے پالنے والے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے, ان کی یاد ہمارے دل میں بس جائے, رچ جائے. ہر وقت دھیان ہو تو اللہ ہی کا ہو, خیال ہو تو اللہ ہی کا ہو, یاد بھی کرے تو اللہ ہی کو کرے, یاد بھی کرے تو اللہ ہی کو کرے, ہر آن ہر گھڑی کام بھی کر رہے تو ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہیں, دل اللہ کی یاد میں لگے. یہ کیفیت ہماری بن جائے کہ ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہو, دل اللہ کی یاد میں لگا ہو, زبان سے اللہ کا آدمی ذکر کر رہا ہو, یہ کیفیت حاصل ہو جائے. اس کے لیے ابتدائی طور پہ کہا جاتا ہے کہ تین تسبیح صبح شام اہتمام سے وقت مقرر کر کے کرنا, یہ ابتدا ہے, انتہا نہیں, ابتدا ہے. ابتدا کہ کم از کم تین تسبیحات جو مسنون ہیں, ایک تسبیح سوئم کلمے کی, ایک درود شریف شیخ استغفار کی, وقت مقرر کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ. میرے عزیز دوست بزرگوں, ذکر سے مقصود اللہ کا دھیان ہے, وہ اس وقت حاصل ہوگا جب یکسوئی سے کیا جائے, چلتے پھرتے کرنے سے دھیان نہیں حاصل ہوتا, ثواب مل جائے. ثواب. ایک ذاکر ہے اللہ والے, وہ گلے میں چلتے پھرتے تسبیحات پورے کرنے والوں کا دھیان بھی چلتا پھرتا ہی ہوتا ہے, یکسوئی نہیں ہوتی انہیں. اور بڑے تجو بھی فرما رہے کہ اگر ہو سکے تو جگہ بھی متعین کر لو, اس کی بھی تاثیر ہوتی. ایک جگہ بیٹھ کے یکسوئی سے روزہ نوازی کر کے وقت مقرر کر کے کیا جائے. جو وقت مقرر کے ذکر کرتا ہے جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ حضرت کو اپنے بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ اگر بندہ میری یاد کے لیے بیٹھے گا. اور ایک جگہ آتے جو وقت آدمی ذکر اور اپنے معمولات کے لیے مقرر کر لے, جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ پاک آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کے عمل کے آنے کا وقت آ گیا, آسمان کے دروازے کھول دو. اگر وقت مقرر کر کے کریں گے تو روزانہ وقت مقرر کر کے توجہ اور دھیان سے اللہ کا سوئے کلمہ پڑھے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی سے دل بھر ہوا اور اللہ کے رحم کی نفی دل کے اندر اتری بھی ہو کہ اللہ ہی کرتے, اللہ کے رحم سے کچھ نہیں ہوتا. جی لگانے کے قابل اللہ پاک کی ذات ہے, اس سے استدار کے ساتھ کہ اللہ پاک کی ذات بے عیب ہے اور بے کھوٹ, پاک ہے وہ ذات, ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہ سب سے بڑا ہے, وہ سب سے بڑا. اور توبہ کرتے استغفار کرتے وقت آج بھی نرمی ندامت ہو, شرمندگی ہو, ندامت ہو شرمندگی ہو, اور جو ہو گیا اس پہ ندامت کے ساتھ پکی معافی کی اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اور دوسری چیز فوراً اس کو چھوڑ دے اس گناہ کو. اور تیسری چیز آئندہ نہ کرنے کا کہ اللہ اب نہیں کروں گا, اے اللہ اب نہیں کروں گا, اے اللہ اب نہیں کروں گا. ایک توبہ ایک استغفار. استغفار کہتے ہیں کسی غلطی ندامت اور شرمندگی سے اللہ سے معافی مانگنا, اور توبہ میں ایک شرط ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گا, اللہ اب نہیں کروں گا. اور جو یوں کہہ کے استغفار کر لے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اور اگر انسان ہے غلطی کا پتلا ہے باوجود توبہ کے پھر غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگ رہے کہ اللہ مجھ سے پھر ہو گئی معاف کر دے. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہتے دیکھ لو اس بندے کو یقین ہے کہ میں یہ معاف کرنے والا ہوں, اس کی نہیں سمجھ. اللہ پھر معاف کر دے. دن میں 100 مرتبہ بھی غلطی کر کے توبہ کرو تو اللہ پھر بھی معاف کرے, کیونکہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا, اور اس کے خزانوں میں معافی ختم نہیں ہوتی کبھی. اسے صبح شام استغفار کرنا اور اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کے محبت بھرے انداز میں درود شریف پڑھنا کہ بندہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی. اور جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑے گا قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا, سب سے زیادہ قریب. درود شریف ایسا عمل, اللہ نے مسائل کا حل رکھا درود شریف کی کثرت کے اندر. اس لیے کم از کم 100 صبح شام یہ کم از کم 3 تسبیحات ہیں. اللہ جس کو ہمت دے دے تو پھر اس سے آگے یہ کرے اور قرآن کی تلاوت. افضل ذکر قرآن ہے, 24 گھنٹے میں کم از کم 1 پارہ تو ضرور پڑھ لیں. حفاظ تو زیادہ پڑھیں 2 یا 3 سپارے, عام آدمی 1 سپارے کی کوشش کریں. شروع میں چاہے 5 سپارے سے شروع کر دیں, چند مہینے میں عادت پڑ جائے پھر آدھا سپارہ کر دیں, پھر 5 کر دیں, پھر 1 کر دیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے شان کے خلاف یہ بات ہے تو اس پہ کوئی دن ایسا گزر جائے کہ اس نے قرآن نہ پڑھا ہو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا آپ بھی قرآن کی تلاوت کا ناغا نہیں کرتے, سونے سے پہلے پہلے اس کردار کو پورا کیا کرتے اور کسی کام کو اس پہ ترجیح نہیں دیتے. یا تو صحابہ میں لکھا ہے نا کہ آپ سب رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کے مسجد میں آتے اور آئے ہوئے وقود کو دین سکھاتے. ایک دن آپ کو وقت مقرر سے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو تاخیر ہو گئی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو قرآن کی مقدار مقرر کی وہ پوری نہیں ہوئی تھی اور اس کو پورا کیا, مگر کسی کام کو میں اس پہ ترجیح نہیں دے سکتا. کہ جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ نہیں ناغا کرتے تھے تو مجھے آپ کو کہاں حق ہے کہ ناغا کروں. کیا خیال ہے آج سے تلاوت کی پابندی کر لیں گے؟ یہ تب ہوگی کہ آج کی تلاوت آج سونے سے پہلے پورا کر کے سوئے. جو چیز کل پہ گئی وہ چلی گئی, جو آج چلی وہ ہو جائے. اور 24 گھنٹے میں کچھ وقت دعاؤں کے لیے نکالے. یہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا خود بھی عبادت ہے, خود بھی عبادت. لگ کے اور جم کے اللہ پاک کو دعاؤں میں اصرار پسند ہے.
एक एक दुआ को कई कई मरतबा मांगना, दुआओं के आदाब में लिखा है कि कम से कम एक दुआ को तीन दफा मांगा जाए, वरना कई कई दफा मांगा जाए। घंटों मांगते रहे घंटों, कम से कम 24 घंटे में आधा पौना घंटा तो आधी दुआ को लगाए। अल्लाह पाक मांगने वाले से खुश होते हैं, जो अल्लाह से ना मांगे अल्लाह उससे नाराज होता। मांगने वाले से खुश होते, सारा दिन मांगते रहो अल्लाह खुश होंगे। तो यकसुई से कुछ लग के जम के, जिस कहते दुआओं में अल्लाह को इसरार पसंद है, ऐसे मांगे, अल्लाह कहते हैं इसको यकीन है कि मैं ही देने वाला हूं, इसलिए जब हुआ। और सारी की सारी मखलूक जो अल्लाह की हयाल है, जो इस पे रहम खाएगा अल्लाह उस पे रहम खाएगा। अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। वो कहते हैं कि जो दुनिया वालों पर रहम करता है, आसमान वाले उस पर रहम करते हैं। कहते तुम दुनिया वालों के ऐबों पे पर्दा रखोगे तो कल क्यामत में मैं तुम्हारे ऐबों पे पर्दा रखूंगा, और जो दुनिया वाले के पर्दों पर राज करेगा तो अल्लाह उसको भरे मजमे में जलील करे और आफत में भी हम लोगों के राजों की हिफाजत करे, लोगों के अयूब पे पर्दा डाले, छुपाए हम लोग मुसलमानों को रुस्वा ना करें। अगर किसी से कमी है तो उसको समझाएं। हजरत उमर रजी अल्लाह ने किसी के बारे में पूछे कि फना कि वो तो शराब पीने लगे, ऐसे वैसे अपने कागज पेंसिल मंगाया और उनको तरहीब का खत लिखा, फजाई सुनाए, अल्लाह की रहमत की उम्मीदें दिलाई, और फिर कुछ अल्लाह के खौफ से डराया और फिर कहा देखो तुम्हारे भाई की अगर कोई ऐसी चीज हो जाए तो उसे यूं रुसवा ना करो, यूं बदनाम ना करो, उसको शैतान के सुपुर्द ना करो, बल्कि उसके लिए दुआ करो। और फिर सहाबा से उनके लिए दुआ करो। जब उनके पास तक पहुंचा तो अमीरुल मोमिनीन ने मुझे अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई है और अल्लाह के खौफ से डराया है और अपने सारी गलतियों से तौबा करके सारी जिंदगी फरमाबरदार कर ली। तो अगर किसी भाई से कोई गलती हो रही है, चाहे कितनी बड़ी गलती हो रही है, तब उसको छुपाए भी और उससे मोहब्बत भी करे और उसके लिए दुआ। ये अल्लाह की मखलूक है, इस पर अल्लाह पाक कहते ना कि किसी से गलती हो तो नदामत हो और वो माफी मांगे कि मुझे माफ कर दो, तो अल्लाह पाक कहते जो उसको माफ कर देगा, अल्लाह पाक कहते उस दिन मैं इसको माफ करूंगा जिस दिन इसको माफी की जरूरत हो। और किसको जरूरत नहीं है कि आखिर में अल्लाह से माफी करो, ये दुनिया वालों के माफ करने से माफ कर देगा कि जाओ मैंने माफ किया, तो अल्लाह पाक उस दिन उसको माफ करेगी जिस दिन उसको माफी की जरूरत होगी। और माफ भी करके फिर कहते माफ करके ऐसे हो जाओ जैसे कुछ किया ही नहीं था, माफी कर दिया फिर टेढ़े टेढ़े ही चल रहे। माफी अल्लाह पाक तो ऐसा माफ करते हैं फिर कि उस गुनाह का निशान भी बाकी नहीं रहता। जमीन के जिस हिस्से पे गुनाह किया हो, माफी मांगने वाले के जमीन के उस हिस्से को भी भुला देते हैं। जिस्म के जिस आजा से गुनाह किया हो, अल्लाह उसको भी भुला देते हैं। फरिश्ते जिन्होंने गुनाह को लिखा तौबा के बाद, अल्लाह उन फरिश्तों को भी गुनाह को भुला देते हैं और ऐसा माफ करते हैं कि उस निशान, उस गुनाह का निशान भी बाकी नहीं रहता, बल्कि और शफकत फरमाते कि उस गुनाह के बदले में नेकी दे देते हैं, नेकी दे देते। हम भी अल्लाह की सिफत को अपनाए, अल्लाह की सिफत को कि लोगों को माफ करें। देखिए गलती सबसे होती है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिससे गलती ना हो, बड़े बड़ों से भी हो सकती है, सब कमजोर है, सब कमजोर। हम उम्मत को माफ करना सीखें और दिलों को सबकी तरफ से साफ करना सीखें कि अल्लाह की मखलूक ऐसे मोहब्बत करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के अब्दाल जन्नती होते अब्दाल नमाज और रोजे की कसरत से नहीं बनेंगे, बल्कि अपने सिफत सखावत और दिल की सफाई की वजह से बनेंगे। दिल की सफाई कि दिल फिर साफ कर ले उसकी तरफ से, कोई उसके लिए दिल में मैल ना, ये है कमाल। है तो मुश्किल, लेकिन मुश्किल पे तो बरकत मिला करता है। अब दूसरे के पास माया कि जो मेरे अपने मेरे बंदों की माफी मांगने पर माफ नहीं करे और अड़ा रहेगा नहीं माफ करूंगा, अल्लाह पाक कहते मैं उस दिन इसको माफ नहीं करूंगा जिस दिन इसको माफी की जरूरत हो। ये अल्लाह की मखलूक पे रहम है कि मुझे माफ, उनके अंदर वो मेहनत करे कि उनके अंदर नदामत हो और तौबा पे आ जाए। और इस पर जरूरत है कि पूरी उम्मत से हम तौबा करें, पूरी उम्मत वो मेहनत करे जिससे आदमी को अपनी गलती का एहसास हो और ना दे हो और तौबा करे। तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया है। तो अल्लाह की मखलूक पे रहम करें,
اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرے, بھلائی کا معاملہ کرے, ہر ایک کے ساتھ بھلائی خیر پائے, اپنے محتیتوں پہ رہے, اپنے محتیتوں پہ شفقت, اپنے محتیتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے امت کہہ رہے ہیں کہ نماز اور ماتحتوں کے حقوق, نماز اور غلاموں کے حقوق. چلتے وقت آدمی اہم بات کی وصیت کرتا ہے, کسی معمولی چیز کی نہیں کیا کرتا. غلاموں کے حقوق, اب علماء فرماتے ہیں غلام تو نہیں ہے, سارے ماتحت جو ہے وہ حکم کے اندر. اب جتنے ہمارے ماتحت ہیں, چاہے فیکٹری میں, کارخانے میں, دکان میں, دفتر میں, گھر میں, ان کے ساتھ نرمی کا, شفقت کا برتاؤ. آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا پکا کے لائے تو تھوڑا سا اس میں سے نہیں, اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلاؤ تو اس نے آگ پہ کھڑے ہو کے پکایا, اگر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ تھوڑا سا اس میں اس کو دے ہی دو کہ اس نے آگ پہ کھڑے ہو کے پکایا. اور فرمایا کہ تمہارے غلام سے, خادم سے اگر برتن ٹوٹ جائے تو اس میں ناراض مت ہو, غصہ مت ہو, کہ برتن کی بھی ایک عمر تھی, وہ پوری ہو چکی تھی, اس نے ٹوٹ نہیں. ایک صحابی آئے اور پوچھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے خادم سے کوئی غلطی ہو جائے, میرے ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ ارشاد فرمایا, دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو 70 مرتبہ معاف کر, 70 کثرت سے بھی غلطی کرے تو معاف کر. پکڑنا کمال نہیں, چھوڑنا کمال ہے. پکڑنا تو دنیا والوں کی صفت, چھوڑنا اللہ اس کے رسول کی صفت. پکڑنا کوئی کمال نہیں ہے, بدلہ لینا کوئی کمال نہیں. کہ جو تم سے توڑو اس سے جوڑو, اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو, اور جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. یہ حکم ہے. کہ جو تم سے توڑے تعلقات کو تم اس سے جوڑو. یہ مت کہو کہ نہیں غلطی تو اسی کی ہے, اس کی غلطی ہے, پھر بھی اس کے آگے جھک جاؤ. اپنی غلطی ہو تو جھکنا ہی پڑتا. یہ اللہ کی مخلوق ہے, جو اس پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا. جو توڑے اس سے جوڑو, جو روکے اس کو عطا کرو, اور جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. اس کو معاف کرو. معاف کرنا اللہ کی صفت, معاف کرنا اللہ کی صفت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی معاف کیا, ساری زندگی معاف کی, کسی سے بدلہ نہیں چاہا. اس صفت کو ہم بھی اپنا لیں تو اللہ کی ساری مخلوق سے ہم محبت کریں, اکرام کریں. علماء کی عزت, ادب, قدر, ان کا اکرام, چھوٹوں پہ شفقت, بڑوں کی عزت, سب کی عزت, اور سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کہ اللہ پاک پاک صاف ہے, اسی عمل کو قبول کرتے جو اللہ کے لیے کیا جائے. ملاوٹ والے عمل اللہ کو پسند نہیں. ہم کسی سے عمل کرنے کے بعد یہ لینا چاہیں کہ ہمیں جزاک اللہ کرے, یہ شکریہ کریں, ہم کسی سے کوئی بدلہ نہ چاہیں, خالص اللہ کے لیے عمل کو رکھیں. بڑا یہ نفس دشمن ہے, ہیلے بہانوں سے چاہتا ہے کہ اظہار ہو جائے, ہیلے بہانوں سے چاہتا ہے کہ اظہار ہو. اور اس عمل کی حفاظت مرتے دم تک کرنی پڑتی ہے. وقت ہی نہیں ہے کہ 2 دن 3 دن 4 دن سب کر لی, مرتے دم تک کرنی پڑتی ہے. شیطان دشمن آخر 30 سال بعد بھی حملہ کر دیتا ہے. ایک مسجد بنائی, کسی کو پتہ نہیں. اسپتال بنایا, کسی کو پتہ نہیں. مسافر خانہ بتایا, کسی کو پتہ نہیں کس نے بنایا. چھپائے رکھا, 30 سال بعد اپنے محبت کرنے والے چاہنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں, اور شیطان 30 سال بعد کی زبان دے رہا ہے اللہ نے بندے کو ذریعہ بنایا ہے, کرا دیا ہے. چھپا کے اپنے عمل کو لے جائیں, بڑے ہیلے بہانوں سے شیطان ضائع کراتا ہے. ہر عمل کے کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنا ہو, کسی کو خوش کرنا, کسی سے تعریف کروانا, کسی بدلا. یہ جو کسی کے ساتھ احسان کر کے وہ نہ کرے جو ناراض ہوتے ہیں, یہ کیوں ہوتے ناراض؟ کہ اس سے بدلا جا رہے تھے, یہ بھی میرے ساتھ کرے, میں نے ساری زندگی کے ساتھ یوں کیا اور اس نے میرے ساتھ یوں کیا. یہ ناراضگی ہوتی تب ہے جب اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا, اب یہ جو چاہے میرے ساتھ برتاؤ کرے. میں نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا, تمہارے پر یہ کیا یہ کیا, اور تم نے میرے ساتھ کیا. یہ تو اللہ کے لیے کیا تھا, یہ اس سے چاہتا کہ وہ بھی کرے میرے ساتھ. میرے بھائی دوستو, بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ اخلاص کا. بہت خوب خوب کے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ عمل اللہ ہی کے لیے رہے, کسی کے لیے نہ ہو. ہم اللہ کے لیے کر کے بھول گئے, چاہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے.
تو اللہ کے لیے کر کے بھول جاؤ. اس دل کو بڑا وسیع کرے اللہ کے لیے. اور میرے مقصد دوستو پوری انسانیت کے اندر اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں. اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بنایا اپنی طاعت اور فرما برداری عبادت کے لیے, یہ ساری انسانیت اللہ کی عبادت کرنے والی بنتی. اس انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت, اس انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت. انسان اور جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ساری دنیا کے انسان چاہے وہ کسی مذہب کے ہو, کسی قوم کے ہو, کسی ملک کے ہو, کسی زبان کے ہو, کسی نسل کے ہو, وہ سب اللہ کے ماننے والے بن جائیں, یہ ہماری ذمہ داری. اللہ نے ہمیں ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ساری انسانیت, سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام اس امت کے ہر فرد کے ذریعے ہے, اس امت کے ہر فرد کے ذریعے, اس امت کے عورتوں کے بھی ذمے, اس امت کے مردوں کے بھی ذمے, اس امت کے بوڑھوں کے بھی ذمے, اس امت کے جوانوں کے بھی ذمے, اس امت کے امیر کے بھی ذمے, اس امت کے غریب کے بھی ذمے, اس امت کے حاکم کے بھی ذمے, اس امت کے محکوم کے بھی ذمے, اس امت کے اندھے اور اپاہج کے بھی ذمے, اور اس امت اس معذور کے جو بستر پہ پڑا ہے اس کے ذمے, اس کے ذمے, کچھ بیمار کے پاس بھی جو آ رہا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف بلایا, اس سے بھی دین کی بات, یہ سب کے ذمے. اس کام کے کرنے میں نہ امیری رکاوٹ نہ غریبی رکاوٹ, اور ذمہ داری سارے عالم کے انسانوں کی, صرف کراچی کی کراچی والوں کے لیے نہیں, کراچی کے والوں کے پاکستان کے لیے نہیں, کراچی والوں کی ساری دنیا کے, دنیا کے آخری سرے پر بھی ایک شخص اگر اللہ کے حکم توڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑتا ہے تو ہم کراچی والوں کے ذمہ ہیں اس تک پہنچ اس کو اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہمارا کام ہے. آخری سرے پہ رہنے والا بھی ایک مسلمان اگر ظلم کے اندر پھنسا ہوا ہے, ہم کراچی والوں کے ذمہ اس تک پہنچ کر اس کو ظلم سے نکالے, یہ ہماری ذمہ داری. ساری انسانیت ایک جسم واحد کی طرح ہے, اگر انگلی کو تکلیف ہے تو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرے. تو ہم سارے عالم کے انسان, دنیا میں جتنے 7 ارب انسان آباد ہیں ان کے ہدایت سے آ جانے کی فکر ذمہ داری ہماری پر. ہمارے حاجی صاحب تو فرما رہے ہیں آج تو فرما آج تک آج تک میں دعائیں بھی ساری انسانیت کے لیے کرتا ہوں, ساری انسانیت, کیونکہ ہمارے ذمے سارے عالم کے انسان ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ذمے. کچھ کچھ بے دینی سے نکال لیں اور یہ فکر آدمی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کر سکتا ہے, جہاں تک وہ جا سکے وہاں تک جائے, جہاں تک وہ نہیں جا سکے ان کو اٹھا کے اس سے آگے بھیجے, ان کو اٹھا کے اس سے آگے بھیجے. لیکن فکر آخری سرے پہ رہنے والے انسان کی بھی کرنی ہے. اس کے لیے اگر جان لگانی پڑے تو جان لگائیں گے, مال لگانا پڑے گا تو مال لگائیں گے, وقت دینا پڑے گا تو وقت دینا پڑے گا, گھر دیں گے, گھر والوں کو چھوڑنا پڑے گا تو گھر والوں کی جدائی کو برداشت کریں گے, کاروبار چھوڑنا پڑے گا تو کاروبار کو چھوڑیں گے. اس لیے کہ میری ذمہ داری اور میرا کام. اگر میری تھوڑی سی قربانی سے اگر انسان یہ جہنم سے بچ کے جنت پہ آ جاتی ہے تو میرے دوست بزرگوں نفع کا سودا ہے. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اب تک ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا, اس پہ تو ہمیں ندامت و شرمندگی ہو اور ہم اللہ سے معافی مانگے, اے اللہ آج تک وہ کام جو تو نے ختم نبوت کے ذمے کے ذریعے سے ہمارے سپرد کیا اس کام کو ہم نے اپنا کام نہیں بنایا, اللہ ہمارے جرم کو معاف کر دے, ہم ابھی اللہ سے معافی مانگے اور آج سے نیت کریں کہ آج کے بعد سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کے کرنے والے ہیں. سب اس کے لیے تیار ہیں نا؟ اور میرے عزیز دوستوں کو دیکھیے, یہ دین کی محنت کا کام کسی سبب کا اسباب کا محتاج نہیں ہے, یہ دین کا کام پیسوں سے نہ چلا ہے نہ چلے گا. یہ دین کا کام تو ان لوگوں سے اللہ نے لیا, یہ دین ہم تک ان سے پہنچا جنہوں نے 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے کام کیا, 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے کام. وہ کھجور بھی ختم ہو گئی تو گٹھلی چوس کے اللہ کے راستے میں چلے ہیں. یہ دین آج ہم تک ان کے ذریعے پہنچا, دین یہ آج ہم تک ان کے ذریعے پہنچا جن کے چلتے چلتے پیروں میں جوتے ٹوٹ گئے, تو کپڑوں کو پھاڑ کے پیروں کے نیچے باندھا کہ ریگستان سے ننگے پیر نہیں چلا جا سکتا. اس سفر کا نام ہی چھوڑوں والا سفر پڑ گیا. یہ دین تو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا, یہ مال کے ذریعے تھوڑی پہنچا. یہ دین تو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ سخت سردی ہے, مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے. صحابہ کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہیں, گڑے کھودے اس میں بیٹھایا, اوپر ڈھال رکھ کے ٹھنڈی ہواؤں کو روکا, اس ٹھنڈ میں اللہ کے راستے میں دین کی کام سے روکا. یہ دین کا کام ان کے ذریعے ہم تک پہنچا, ان کے ذریعے ہم تک پہنچا جن کے گھر میں معصوم بچے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں نکلے. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کم عمر بچے ہیں, ان کے والد اللہ کے راستے میں گئے, والدہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. جب وہ جماعت کام کر کے واپس آئی تو پتہ چلا تو باپ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر میدان میں تشریف گئے اور ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے کہ دور سے قافلہ نظر آئے گا. اوپر دور سے غبار اٹھتی نظر آئی, قافلہ قریب, دوبار چھٹا تو وہ گھوڑ سوار یا اونٹ سوار نظر آئے. قافلہ قریب آیا, ابھی انتظار تھے کہ ابا جان آئیں گے تو کود کے لپک پڑوں گا. لڑکپن میں تو کودنے کا شوق ہوتے. ایک سواری گزری, دوسری گزری, تیسری گزری, چوتھی گزری, پانچویں گزری, ساری سواریاں گزر گئیں, باپ نظر ہی نہ آئے. کود کے آگے بڑھے اور وسلم کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. پورے واقعے کو محبوب مت کرو, کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے ابا جان نے رن نہیں آیا. آپ اصل میں چہرے مبارک کو ایک دائیں طرف کر لیا, پھر لپک کے ادھر آئے, ابا جان نہیں نظر آئے, آپ نے چہروں کو اس طرف کر لیا, پھر سامنے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہے, کافی تو شہید ہو گئے. کہا کہ یا رسول اللہ ماں میرے پہلے ہی نہیں تھی, باب اللہ کے راستے میں, اب دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا, میں کس کو اپنا کہوں, کس کو اپنا کہوں. اب حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے, بشیر سے کیا بات پسند نہیں کہ آج محمد تیرے باپ کو اور عائشہ تیری ماں. یہ ان لوگوں نے دین کا کام کیا, لوگوں دین کا. میرا دین دوستو, ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے ہم کسی ظاہری شکل کے محتاج نہیں, ہم کسی چیز کو دیکھ کے ارادہ نہ کریں, بس اتنا ہو. ایک تو بات تشکیل کے وقت بس کو مواد دبانا درخواست, آج زیادہ درخواست کہ تشکیل کے وقت مہربانی کر کے کوئی نہ اٹھے. یہ وقت جمنے کا, اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا, تقاضوں کے پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے. ایک آدمی کا بھی اٹھنا انتشار کا ذریعہ بنتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تشکیل کے کم ہونے کا ذریعہ بیچارہ نہ بن جائے. اسے میں درخواست کروں گا کہ آخر تک سب جمع بیٹھے ہیں, جب تشکیل شروع ہو کوئی بھی نہ اٹھے. نماز انشاءاللہ اس وقت کھڑی کریں گے جب آپ سب وضو کر کے تیار ہو جائیں گے. سب اس کے لیے تیار ہیں نا آخر تک؟ تو میں عرض کر رہا تھا ساری دنیا میں پھرنے کے لیے کوئی شرط نہیں, پر اتنی بات ہے کہ چار مہینے لگے ہوئے ہوں, دو سال سے چلہ پابندی سے لگ رہا ہو, مہینے کے تین دن لگاتے ہو, دونوں گز پابندی سے کرتے ہو, روزانہ زیادہ سے زیادہ وقت کم از کم ڈھائی گھنٹہ اپنی مسجد کو دیتے ہو اور تسبیحات تلاوت کی پابندی کرتے ہو اور ہر مشکل وقت میں نماز پڑھ کے صلاۃ و حاجت پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کرنا جانتے ہو, بس اتنا چاہیے, باقی کوئی شک نہیں. جیب میں پھوٹی کوڑی نہ, جیب میں پھوٹی کوڑی نہ, گھر کاروبار دفتر سے تین دن کے لیے نکلنے کی کوئی شکیل سبیل اور شکل نظر نہ آتی ہو, سارے دروازے بند نظر آ رہے ہو, لیکن اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے اللہ پاک کہتے جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا, اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے تو لاکھ کے سفر کو بھی کر سکتا ہے جس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پہ ہو. ہم نے جیب کو دیکھ کے نہیں کرنا, اللہ کے وسیع خزانوں پہ نہیں کرنا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں, جو بھرے مجمع میں, ہزاروں کے مجمع میں, پچیس تیس ہزار کے مجمع میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے چاہے پلے کچھ نہیں کھڑا ہوتا ہے, اللہ پاک کو غیرت آتی ہے کہ اس نے پچیس ہزار کے مجمع میں میری ذات پہ بھروسہ کیا ہے, اب میں لے کے جاؤں گا اس کو, اب میں لے کے جاؤں گا. کیونکہ لے کے جانے والی ذات وہی ہے جن کی جیبیں بھری ہیں ان کو بھی اللہ ہی توفیق دیتے, جن کی جیبیں خالی ہیں ان کو بھی اللہ پاک توفیق دیتے. اس لیے باقی سب تشریف رکھیں, وہ حضرات جن کے چار مہینے رکھ چکے, دو سال سے چلا لگ رہا ہے, مقامی کام پابند, وہ ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ جنوری کا مہینہ ہے, فروری کا مہینہ ہے,
مارچ سے جماعتیں انشاءاللہ نکلیں گی. ہمت کر کے فرمائے لیں کون کون تیار ہے. ابھی 2 مہینے ہمارے ہاتھ میں, اللہ کے لیے تو 2 منٹ بھی بہت ہے. کوئی نہ اٹھے, باقی سب بیٹھ رہے. اللہ آپ کو جلائے خیر دے. ایسے ہی اللہ کی طرف متوجہ رہے, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. دل میں آئے گی, شیطان کہے گا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں.
علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد, فاطمہ پلازا, بلاک نمبر 7, فیڈرل بی ایریا, کراچی. علمی کیسٹ گھر.
فون نمبر 6822299, موبائل 0333217940.